بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة هود مختصر تفسير كدرس جاري ہے اور آیت نمبر 38 پر رکے تھے، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. پچھلے درس میں یہ بیان کیا تھا، پچھلی جو دو آیات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے پیارے نبی نوح علیہ السلام کو یہ خبر دے دی کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی بھی ایمان قبول نہیں کرے گا، جس نے کرنا تھا اس نے کر لیا، اب ان میں سے کوئی بھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوگا. اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو کہ کشتی بنا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا ہے، ایسا سخت عذاب ہے کہ دنیا غرق ہونے والی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے کہ کشتی بنانی ہے. وصنع الفلک بأعیننا ووحینا، ہمارے سامنے اور ہماری وحی، ہمارے حکم سے. طریقہ بھی اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائے کیسے کشتی بنانی ہے، اور حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کرنی ہے.
جنہوں نے ظلم کیا یعنی کفر پر قائم رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا ہے، ایسا سخت عذاب ہے کہ دنیا غرق ہونے والی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دے کہ کشتی بنانی ہے. وصنع الفلک بأعیننا ووحینا، ہمارے سامنے اور ہماری وحی، ہمارے حکم سے. طریقہ بھی اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائے کیسے کشتی بنانی ہے، اور حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کرنی ہے.
جن نے ظلم کیا یعنی کفر پر قائم رہے، ان ظالموں کے حق میں مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ وہ ڈوبنے والے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا وصنع الفلک بھی وصنع الفلک، اور جب موسیٰ علیہ السلام اور جب نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کشتی بنانا شروع کیا، جب کشتی بناتے تھے تو ان کے قوم میں سے جو سردار تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو ہنستے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِ سَخِرُوا مِنْهُ. سخریہ کہتے ہیں ہنسی مذاق کو، کسی پر ہنسنا، اس کا مذاق اڑانا سخریہ کہتے ہیں. تو سخروا منہ، اور یہ الفاظ کستے تھے کہ دیکھو یہ دعویٰ تو کرتے نبوت کا کہ اللہ کا نبی ہے، اور اس نے زمین پر جہاں پر پانی کی ایک قطرہ بھی نہیں، یہاں پر کشتی بنا رہا ہے. نعوذ باللہ، دیکھو مذاق اڑانا، سخریہ کرنا اور ہنسنا، جبکہ اس سے پہلے مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے پہنچا دیا، اور کس طریقے سے ان کو سمجھایا ہے کہ شرک جو ہے اس سے توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ کے پیغام جو تمہارے لیے ہے توحید کا اور میرے اتباع کا، وہ اپنا لو. لیکن لوگوں نے انکار کیا، مگر بہت کم ہی لوگ جو ہیں، جیسے کہ آگے ذکر ہوگا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. تو مذاق اڑاتے تھے جب بھی گزرتے تھے، کیونکہ اس کشتی کو بنانے تھے، بڑی کشتی جو ہے، بعض تفسیر بھی آیا ہے لمبائی و چوڑائی کے تعلق سے کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ 80 فٹ تھی، اس کی چوڑائی جو ہے وہ 50 فٹ، اور اس کی جو اونچائی ہے وہ 30 فٹ تھی، تو اس لیے وقت درکار تھا. اور چیزیں جو ہیں کس چیز سے بنی؟ الواح و دسر، سورۃ قمر میں آیا ہے. الواح لکڑی کے ٹکڑے جو ہیں لکڑی، اور دسر میخیں جو ہیں. اس کے جواب میں جب لوگ مذاق ہنسی مذاق کرتے تھے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں فرمایا، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم آج ہم پر ہنستے ہو تو یقیناً ہم بھی ہنسیں گے تم لوگوں پر جیسے کہ تم ہنستے ہو. اے وقت آنے والا ہے، دور نہیں ہے. تمہیں موقع دیا گیا، جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نوح علیہ السلام کی زبانی، فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. عن قریب تم جان لو گے، فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کر رکھ دے گا. یعنی دنیا میں ایسا عذاب ہے جو تمہیں رسوا کرے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس پر اترتا ہے دائمی عذاب. عذاب مقیم یعنی آخرت میں، دنیا میں رسوائی ہے، آخرت میں عذاب مقیم ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے. تب بات سمجھ میں آئی؟ نہیں تب بھی سمجھ میں آئی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ علم میں کیا ہے، اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اسے نصیحت کی بات ختم ہو گئی. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، ورنہ آپ دیکھیں 950 سال، یہ عمر نہیں نوح علیہ السلام کی، نہیں عمر نہیں ہے، 950 سال دعوت کی عمر ہے. صرف دعوت اتنے عرصے میں دی ہے، لمبا عرصہ ہے 950 سال. ہم 10, 20, 50, 100 سال کی بات نہیں کر رہے. الف الا 50، 1000 سے 50 سال کم. لمبے اتنے لمبے عرصے میں دعوت کیا تھی؟ اتنے بڑے بہت سارے مشکل سوالات تھے، بہت سارے مشکل احکام تھے جس پہ عمل کرنا مشکل تھا. ایک ہی پیغام تھا بس. کیا پیغام تھا؟ لا تعبدوا الا اللہ. دیکھیں 4 لفظ ہیں بس، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. توحید عبادت، توحید الوہیت، بنیادی پیغام ہے ہر رسول کا، جیسے آگے بھی بیان ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے ہر رسول کا یہی بنیادی پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کسی عبادت نہیں کرنی. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل. حتی یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، یہاں تک جب ہمارا حکم آیا ہے. کس چیز کا حکم ہے؟ اب عذاب شروع ہونے کا حکم آ گیا ہے. کیسے شروع؟ ذرا غور کریں. ذرا اللہ تعالیٰ کی پناہ. وفارت تنور، اور جوش مارا، ابل پڑا تنور نے. تنور کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں پر روٹیاں لگے جاتے ہیں؟ ہم تنور تندور ہی کہتے ہیں نا، ہم ابھی میں تنور کہتے ہیں، ہم تندور کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے زمین پر جہاں پر پانی کا وجود ممکن ہے. پانی کا وجود ممکن ہے بھائی؟ آگ اور پانی مل سکتے ہیں کیا؟ تندور میں کہاں سے آگ آ سکتی ہے؟ تندور میں کہاں سے آگ ہی ہوتے، پانی کہاں سے آئے گا؟ یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کی ابتدا زمین سے، جب اللہ نے حکم دیا، ابھی اگلی آیت میں آئے گا کیسے زمین سے پانی ابل ابل کے نکلا، یہاں تک جو تندور تھے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. وفارت تندور، ابل پڑا تندور جو ہے. قلنا، ہم نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، اس کشتی میں چڑھا لیں، سوار کر دیں ہر ایک جوڑا نر اور مادہ. واہلک، اور اپنے گھر والے. الا من سبق علیہ القول، الا ان کے سوائے گھر والوں کے سوائے جس پر عذاب اور غرق ہونے کا حکم ہو چکا ہے پہلے سے. اللہ کے علم ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا جو ہے وہ اسلام نہیں قبول کریں گے, ایمان قبول نہیں کریں گے اور اسے عذاب نہیں مریں گے. تو اللہ فرمایا الا من سبق علیہ القول, جس پر قول سبقت لے گیا. ومن آمن, اور وہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی بچیں گے. اس عذاب سے بچنے والے نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور وہ جوڑے جو نوح علیہ السلام سوار کریں گے کشتی پر زندہ چیزوں میں سے, جانور ہیں, درند اور پرند جو بھی ہیں, اور ان کے اہل خانہ گھر والے, مگر استثناء ہے سوائے ان کے جن پر قول سبقت لے گا یعنی عذاب کا, ان کو عذاب ہوگا یعنی ایمان قبول نہیں کریں گے, اور ہر وہ شخص جو ایمان لایا ہے. ومن آمن وما آمن معه الا قلیل, اور نوح علیہ السلام ایمان لانے والے بہت کم. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تقریباً 80 تھے ٹوٹل قوم میں سے, اتنی بڑی تعداد تھی ان کی, صرف 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے, باقی ساری قوم کفر پر مری نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها, اللہ نے فرمایا ہے اس میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجريها ومرساها, اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے. جری کہتے ہیں چلنے کو, رسو مرسا ٹھہرنے کی جگہ کو. ان ربی لغفور رحیم, بے شک میرا رب خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. جب عذاب کی بات آئی ان لوگوں پر جن پر عذاب اللہ نے لکھا ہے, جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا, دار ایمان میں داخل نہیں ہوئے, تو اس کی ضد میں اب یہ وعد کی آیات ہے, خوشخبری کی آیات ہے اہل ایمان کے لیے. ان ربی الغفور الرحیم, بے شک میرا رب خوب بخشنے والا ہے, بڑا مہربان ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. یعنی جو کشتی پہ سوار ہوں گے اللہ کی مغفرت بھی ہے, اللہ کے خاص رحم و کرم سے یہ بچ جائیں گے سب, اور باقی تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے. اب کشتی جو ہے وہ چلنا شروع ہوئی, اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وہی تجری بهم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اور کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی لہروں میں چلی. اس پانی کی لہریں کیسی تھیں وصف دیکھیں ذرا, پہاڑ جیسی. اب جب سمندر میں جاتے ہیں سمندر جوش میں ہوتا ہے, لہریں دیکھتے ہیں آپ کتنی بڑی لہریں ہوتی ہیں. اگر کبھی بارش طوفان بھی آ جائے سمندر میں تو بڑی لہریں ہوتی ہیں. کچھ ویڈیو کلپس دیکھیں جب طوفان آتے ہیں بہت شدید, ٹورنیڈوز آتے ہیں سمندر میں, سیاہ سونامی آتے تو لہریں ہوتی ہیں, پہاڑ جتنی نہیں ہوتی. وہ جتنی بڑی بھی ہو پہاڑ جتنی نہیں ہوتی. یہ وہ لہریں تھیں اللہ کے عذاب میں اس پانی میں جو پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچی تھی. وہ کیسے آگے بتاؤں گا میں. فی موج کل جبالی, ابھی جب بڑھ رہا تھا تو موج کیسی تھی, کل جبالی پہاڑوں جیسی. ونادى نوح ابنه, نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے چار بیٹے تھے, ان میں سے ایک بیٹا کافر تھا. تین بیٹے سوار تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں, مومن تھے, لیکن ایک بیٹا اور بیوی جو ہے وہ کفر پر باقی رہی. تو جب اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو سوار نہیں ہوا تو ان سے رہا نہیں دیا, شفقت, باپ کی شفقت دیکھے آپ. ونادى نوح ابنه, نوح علیہ السلام آواز لگائی, پکارا, بلایا اپنے بیٹے کو. وكان في معزل, جبکہ اس کا بیٹا ذرا دور تھا, ان کے ساتھ نہیں تھا. یا بنی, اے میرے بیٹے, ارکب معنا, ہمارے ساتھ سوار ہو جائے اس کشتی پر. ولا تکن مع الکافرین, اور کافروں کے ساتھ مت ہو. کیونکہ کافروں کا انجام ہلاکت ہے، ہلاک ہونے والے، کوئی بچے گا نہیں. اس لیے ابھی وقت ہے، سوار ہو جاؤ، آ جاؤ. بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء، میں تو ان قریب جو ہے ایسے پہاڑ کی طرف چلا جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا دے گا، يعصمني من الماء، پانی سے بچائے گا. یہ بیٹے کا جواب دیکھیں ذرا، میں بچ جاؤں گا، پہاڑ ہے نا، بڑی بڑی موجیں ہیں، میں اس پہاڑ کی طرف جاؤں گا جو موجوں سے بھی اونچا ہے، وہاں تک تو پانی نہیں آ سکے گا نا، یہ گمان تھا اس کا. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال نوح علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں فرمایا لا عاصم اليوم من امر الله، اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچنے والا نہیں ہے، آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچنے والا نہیں ہے. الا من رحم، مگر جس پر اللہ تعالیٰ خاص رحم فرمائے. اور یہ رحم، فضل، کرم کس کے لیے ہوتا ہے؟ اہل کفر کے لیے ہوتا ہے، اہل ایمان کے لیے ہوتا ہے، وہ جو سوار ہے. اسے پچھلے آیت پہ کیا فرمایا؟ غفور الرحیم، میں نے بتایا ہے. ابھی بھی بچنے والا کے ایک طریقہ ہے، اگر بچنا چاہتے ہو ابھی توبہ کر لو، ابھی سوار ہو جاؤ، تو پر الگ خاص رحمت نازل ہو. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. یہ نہ سمجھ جانا مجھے کوئی بچا لے گا، کوئی پہاڑ، کوئی درند پرند کچھ بچانے والا نہیں اس وقت تمہیں. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان کے درمیان میں ایک موج آ گئی، ان دونوں کے حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گئے، نعوذ باللہ. یہ موج جو بیچ میں آئی، پہاڑ سے کم تھی، برابر تھی یا زیادہ تھی؟ زیادہ تھی، اس لیے ڈوب گیا. بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہاڑوں سے کئی میٹر بلند تھی، اتنی بڑی موجیں تھیں کہ پہاڑ بھی غرق ہو گئے تھے. دنیا کے پہاڑ دیکھیں کتنے بڑے پہاڑ ہیں، یہ چوٹیاں دنیا کی ہیں، پتہ نہیں کتنی ہزار فٹ ہے بلندی. سب سے لمبی چوٹی ہے کس کی ہے؟ کے ٹو ایوریسٹ، کون سی ہے؟ ایوریسٹ کتنی ہے؟ 7000 6000 کچھ. کتنی ہے؟ وہ سائنس نہیں پڑھتے ہو یا کوئی جنرل نالج نہیں ہے؟ الغرض جتنی بھی ہزاروں 6000 کچھ ہے، پتہ نہیں کتنی ہے. ہاں 8000 ہے، 8800 کچھ ہے. غور کریں، پانی اس سے بھی اونچا تھا. ان للہ و ان الیہ راجعون، اتنی بڑی مصیبت تھی. فکان من المغرقین، تو اس کا بیٹا جو ہے غرق ہونے میں شامل ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اب دیکھیں یہ عذاب کیسے ختم ہوا، دیکھیں ذرا، غور کریں ذرا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. وقیل، اور کہا گیا، یا ارض، اے زمین، ابلعی ماءک، اپنا پانی نگل جا. اس سے پہلے یہ پانی آیا کہاں سے تھا، کیسے تھا؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، سورۃ القمر میں ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، آبشار کی طرح پانی گرتا رہا. ماء منہمر، آبشار کا پانی گرتا ہے نا، اسے ماء منہمر کہتے ہیں. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، ہم نے زمین کو چشمے میں، جو پھوٹتے ہیں چشمے، ایسے زمین میں پھٹ پڑی زمین بھی، تو آسمان کا پانی اور زمین کا پانی دونوں مل گئے، اور فوری طور پہ یہ ہوا. زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوری تعمیل کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں. واقیم الصلاۃ، ہم پہلے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں اذان ہوئی ہے، ہو گئی ہے، انتظار کرتے ہیں، اقامت ہوگی پھر دیکھتے ہیں، اقامت ہو گئی ابھی لمبی کھینچتا ہے، تھوڑی دیر اور بیٹھتے ہیں، بڑی مشکل جا کے تشہد میں جا کے پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ وہ بھی ذرا لیٹ ہو جاتے ہیں، چلو گھر پڑھ لیتے بعد میں دیکھیں گے، اگلی نماز ٹائم پہ پڑھیں گے. یہ انسان کا حال ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. زمین و آسمان جب حکم ہوتا ہے نا، دیکھیں تعمیل، دیکھیں ذرا، جب ہو گیا، اب جب ختم ہونے، دیکھیں کیسے ختم ہوتا ہے. وقیلا، اور کہا گیا. قیلا اور قالا میں فرق کیا ہے؟ قالا اللہ دو لفظ ہو گئے. کسے کہا پھر اس کا ہے حکم دینے والا, تمہیں حکم دیا گیا ہے, تمہیں حکم فلان دے رہا ہے. لمبا کیا ہے دوسرا جملہ, پہلا جملہ کیا ہے قیلہ. الحکم کی تعمیل کی تیزی دیکھیں آپ, جبکہ فرمانے والا اللہ تعالیٰ, حکم کس کا, اللہ تعالیٰ کی ہے. عذاب شروع ہوا زمین آسمان سے, پانی جب نکلا تو اللہ کے حکم سے نکلا, اب جب ختم ہو رہے ہیں دیکھیں ختم کیسے ہو رہا ہے, یعنی اب ذرہ دیر برابر بھی نہیں ہوگی. وقیل یا ارض ابلعی ماءک, اے زمین اپنا پانی نگل جا. رکیں ذرا, زمین کو اللہ نے حکم دیا, زمین سنتی ہے, اور زمین جیسے کہ زندہ سنتے عمل کرتے ہیں, زمین بھی زندوں کی طرح اللہ کا حکم کو سن کے وہ بھی عمل کرتی ہے, حکم کی تعمیل کرتی ہے. اچھا ابلعی نگل جا, نگلنے میں اور آہستہ سا پینے میں فرق ہے کہ نہیں؟ اشربی ابلعی کیا فرق ہے؟ شرب, شرب کیا ہوتا ہے؟ عربی کا لفظ ہے نا اشرب. اچھا ابلع نگلنا اور پینا فرق ہے دونوں میں, آپ جب نگلتے ہیں یا پیتے ہیں. نگلنا جو ہوتا بہت زیادہ کوانٹٹی میں زیادہ, پیتے تو تھوڑا تھوڑا بھی ہیں نہیں. اب کیونکہ عذاب کا خاتمہ ہونا ہے, اب ذرہ برابر دیر بھی نہیں ہوگی. وقیلا کہا گیا, قالا نہیں, زیادہ وقت نہیں لگے گا. یا اردو اے زمین ابلعی نگل جا ما اکی. اچھا اپنا پانی کیوں؟ اگر اللہ نے حکم نہ دیتا نا ما اکی, تمہارا پانی زمین سب کچھ نگل جاتی, کچھ باقی نہ رہتا. تو اسپیسیفک کر دے پانی, اپنا پانی نگلنا اور کچھ نہیں نگلنا. قلنا یا نار کونی بردا والسلام علی ابراہیم, کیونکہ اللہ کا حکمی تعمیل کرنا جانتی ہے چیزیں. اگر اسپیسیفک نہیں کیا نا بردا والسلام, تو آگ کی گرمی ایک طرف اور آگ کی سردی ایک طرف, دونوں میں عذاب ہے, تکلیف ہے, تاکہ پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو. ایک تو جلا بھی تم نے جلانا نہیں ہے, اور ٹھنڈی ہو جائے اتنی ٹھنڈی کی تکلیف دینا ہو, سلامتی والی ٹھنڈک ہو. اس لیے فرمائی ابلع ماءک, صرف تم نے اپنا پانی پینا جو تم سے نکلا ہے, باقی یہ جو درند پرند باقی جو پہاڑ وغیرہ جو باقی جو زمین کا حصہ وہ اسے باقی رہنے دے, تاکہ زمین جو ہے صرف وہی نکلے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو زمین تاخیر نہیں کرتی, زمین حکم کا تعمیل کرتی ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. اچھا سوال جواب بعد میں, کچھ بھی تو بارک اللہ فیک. اچھا وقیل یا ارض ابلعی ماءک, اپنا پانی نکل جا. ویا سماء اقلعی, اور اے آسمان تو تھم جا, رک جا. یعنی کس چیز سے رک جا؟ بارش سے رک جا. جو آبشاریں کھلی ہوئی تھیں اب تو رک جا. وغیظ الماء, اور پانی کو خشک کر دیا گیا. وقضی الامر, اور کام تمام ہوا. یعنی جس کو عذاب ملنا تھا, غرق کرنا تھا, ہو گیا, اللہ کا عذاب نازل ہو گیا, اب کام تمام ہو گیا. واستوت علی الجودی, اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کے رک گئی. اللہ کے نام سے اس نے چلنا ہے, مجریہا ومرساہا, اللہ کے نام سے اس نے رکنا ہے. کہاں پر رکی جا کے؟ جب پانی کی سطح کم ہوتی گئی اور پانی زمین نگلتی گئی آہستہ آہستہ, اور سطح کم ہوئی پانی کی, تو سب سے اونچی چیز کیا آتی ہے زمین سے پہلے؟ پہاڑ. تو جودی پہاڑ کے اوپر ایک کشتی جا کے رکی, اتنی اونچی پانی تھا. دیکھیں آپ, زمین پر نہیں رکی کشتی, پہاڑ کی چوٹی پر جا کے رکی. وقیل بعدا للقوم الظالمین, اور کہا گیا دوری ہو, لعنت ہو ظالم لوگوں کے لیے. ظلم کیا اپنے نفس پر, شرک اور کفر پر مرے. سرداروں نے ظلم کیا اپنے اوپر, دوسروں پر, کہ اللہ کے پیارے نبی نوح علیہ السلام کی دعوت سے ان کو روکا. ظلم کیا, حق کو قبول نہ کیا, باطل پر رہے, گمراہی پر رہے, اور کفر و شرک پر نعوذ باللہ ان کی, ان کا خاتمہ نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو. فقال ربی، بس انہوں نے کہا اے میرے رب. ربوبیت کو وسیلہ بنایا. قال ربی ان ابنی من اہلی، کہ بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، وہ بیٹا جو غرق ہوا میرے گھر والوں میں سے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ بھی سچا ہے، حق ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بڑا حاکم سے سب سے بڑا حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے. یعنی بات میرے سمجھ سے باہر ہے، تیرا وعدہ بھی تھا، تیرا وعدہ حق اور سچا ہے کہ گھر والوں کو جو ہے نا عذاب نہیں پہنچے گا، میرا بیٹا غرق ہو گیا ہے. اعتراض نہیں ہے، نبی اعتراض نہیں کرتے. اس لیے کیا فرمایا آخر میں، وانت احکم الحاکمین، تیری حکمت تو احکم الحاکمین ہے. کچھ راز تو ہے، کچھ وجہ جو ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے. آپ کا وعدہ بھی سچا ہے، گھر والوں کو کچھ نہیں ہوگا، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، وہ غرق ہو گیا، تو احکم الحاکمین ہے. ذرا جواب سنیں ذرا. قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. چار جملے ذرا غور کریں ذرا. قال یا نوح، یا رسول، یا نبی نہیں، سیدھا اللہ نے فرمایا اے نوح، انه بے شک، یقینی بات ہے، لیس من اہلک، یہ بیٹا تمہارے اہل میں سے گھر والوں میں سے تھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ کفر سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کافر مومن کا رشتہ دار ہو ہی نہیں سکتا کبھی. یہ بات نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے. نسب کا رشتہ موجود ہے، باپ اور بیٹا ہے، لیکن یہ رشتہ جو ہے ختم ہوتا ہے کفر سے. اگر مومن باپ ہے، بیٹا کافر ہے، تو رشتہ ختم. کیونکہ کافر بیٹا مومن باپ کا وارث بھی نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کوئی رشتہ نہیں رہا، وہ اہل میں سے ہے ہی نہیں. اس لیے نفی کر دی ہے، انہ لیس من اہلک، یقینی بات ہے کہ تمہارے اہل میں سے تو ہے ہی نہیں وہ. انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے عمل صالح نہیں ہے. دونوں چیزیں ہیں، ایک تو جو تمہارے بیٹے نے کیا کفر ہے، کہا عمل صالح ہے، عمل غیر صالح ہے. وہ جو آپ سوال کر رہے ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں، یہ بھی عمل غیر صالح ہے، دونوں اس میں شامل ہے سبحان اللہ. فلا تسألني ما ليس لك به علم، تو مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا. یہاں پر دیکھیں، علم نہیں کیونکہ وحی نازل نہیں ہوئی نا. اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو علم کہاں سے ہوتا ہے؟ اب یہ رشتہ جو ہے اللہ نے رشتہ بنایا ہے، نسب کا رشتہ ہے، اس کا خاتمہ کفر سے ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے. فلا تسألني ما ليس لك به علم، دیکھیں ذرا کتنی سختی ہے اپنے پیارے نبی کے ساتھ. دیکھ الفاظ دیکھیں ذرا، مت مجھ سے ایسے سوال کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان اعوذك ان تكون من الجاهلين، میں تو نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ، جاہلین میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی بات کو سمجھ لو، ذرا غور کریں ان لوگوں پر جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پیر ہیں، بیعت ہو جاؤ تھوڑا بیڑا ہی پار ہے. بعض کہتے ہیں بس مرید بن جاؤ پیر کے، قیامت کے دن وہ پرسرات تمہیں کندھوں پہ بٹھا کے پار کرا دے گا. اور فلان پیر جو ہے اس کے پاس ایک رجسٹر ہے، اس میں جس کے نام درج ہیں سب جنتی ہیں، بس نام لکھوا لو جنتی، جنت تمہارے حصے میں آ گئی ہے. یہ کیسے اولیاء، کیسے پیر ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ کے گفتگو دیکھے اپنے پیارے نبی. اچھا پتہ ہے نوح علیہ السلام کیسے نبی ہیں؟ پتہ ہے، ایک تو نبی سب سے عظیم ہے انسانوں میں سے، سب سے عظیم ہے، اور ان تمام انبیاء رسول سے پانچ سب سے عظیم، اولو العزم من الرسل. سب سے پہلا نام کس کا ہے پتہ ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے سب سے پہلے رسول، اولو العزم میں سے. الفاظ کے فلا تسألني ما ليس لك به علم، نعظك ان تكون من الجاہلین. اور بعد میں کئی صدیوں بعد ایک شخص آتا ہے کہتا میں بڑا بزرگ ہوں، اللہ کا ولی ہوں، لوگ بیعت ہوتے ہیں، وہ کہتا بیڑا پار ہے تمہارا، بس میرے مرید بن جاؤ تو تمہارا بیڑا ہی پار ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا. ان للہ وانا الیہ راجعون. غوث مشکل کچھ آئے، کسی کا علی حاجت روا ہے، نعوذ باللہ. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. کلمہ پڑھتے ہیں زبان سے، کیا سمجھے کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچے کہ کیا رہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. کاش کے قرآن مجید پڑھتے، ختم کے بے شمار سالانہ 10-10 ختم کرتے ہیں، مہینے میں یا ہفتہ بھی لوگ ایسے جو ختم کرتے ہیں، لیکن قبر کا طواف بھی کرتے ہیں، کیا قرآن کے کیا فائدہ ہوا؟ بنیادی پیغام 950 سال نوح علیہ السلام قوم نے نہیں سمجھا، کیا پیغام تھا پتہ ہے؟ یہی تو تھا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ایک اللہ کی عبادت کو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ایک سچا معبود ہے. ود سواع یغوث یعوق نصر، سارے اللہ کے نیک صالح بزرگ لوگ تھے، جب وفات پا گئے لوگوں نے ان کی یاد میں ان کے پتھر تراشے، پھر جا کے جب علم جاتا رہا بعد میں لوگ جو آئے، جنریشن جو آئے، انہوں نے ان کی عبادت کی ہے اور شرک کی ابتدا ہوئی. تو بدعت القبور سے شرک وجود میں آیا ہے. آج کیا ہو رہا ہے بتا مجھے؟ قبر ہے، بدعت ہے، شرک ہے، فرق کیا مجھے بتا؟ وہ بھی صحیح صالح اور نیک بزرگ تھے، یہ بھی نیک اور صالح بزرگ ہیں، وہ بھی قبر کا طواف کرتے تھے، اس کے بعد قبر کی طرف جا کے مجاوری کرتے تھے، یہ بھی مجاوری کرتے ہیں، وہاں پہ شرک شروع ہوا، یہ بھی شرک کرتے ہیں. کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ جب اللہ کے نیک صاحب بزرگوں کی اتنی وہ ان سے محبت کرتے تھے، ان پاس جاتے تھے اور ان سے دعائیں بھی کراتے تھے، تو اللہ کو تو مانتے تھے نا. ما نقربهم الا ليقربون، ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى، ہم کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو یہی کہتے ہیں، یہ بزرگ جو ہیں ان کی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، قبر کا طواف کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کی نظر نیازیں کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اللہ کے لیے بتائیں فرق کہاں ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. آگے سنیں ذرا، قال ربی، اب جواب دیکھیں ذرا، اللہ کے پیارے العزم میں سے عظیم رسول کا جواب دیکھیں. قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم ولا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. قال ربی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں عرض کی، اے میرے رب، انی اعوذ بک، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کس چیز سے؟ ان اسالک ما لیس لی بہ علم، کہ میں اس چیز کا تجھ سے سوال ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. ولا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اور اگر تجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں نقصان پانے والے میں سے ہوں گا. اللہ کی مغفرت فوراً طلب کی، اللہ کی رحمت طلب کی فوراً، جبکہ جو ان سے غلطی ہوئی انجانے میں ہی تھی، بغیر علم تھی، جانتے نہیں تھے، اعتراض بھی نہیں تھا. انت احکم الحاکمین. وہ لوگ ذرا غور کریں جو اللہ تعالیٰ کی بری تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں. شوگر کا مریض ہے، شوگر ہو گئی ہے، تباہ ہو گیا میں، یہ تکلیف ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے تباہ کیا، اللہ نے، یہ ہوتا ہے. اللہ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، تمہارے درجے بلند کرنا چاہتا ہے. کفارت الذنوب ہے. ہم بیمار کو کیا کہتے ہیں؟ جب بیمار کی عیادت کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ لا بأس طہور ان شاء اللہ. مطلب کیا ہے اس کا؟ طہور کس چیز سے؟ طہور پاکی کس چیز سے؟ پاکی ہے کہ وضو جا کے تم نے کرنا ہے، غسل کرنا ہے، پاکی کس چیز سے؟ تو یہ جو تمہیں تکلیف بیماری ہے تمہارے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوگی انشاءاللہ. ہم گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور ہماری توبہ استغفار شاید اس حد تک نہ ہو جتنے ہمارے گناہ ہو. تو اللہ کا خاص کرم ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے ان کے گناہ بخشنے کے لیے، تاکہ وہ جب ان کا خاتمہ ہو تو گناہ نہ ہو یا بہت کم گناہ ہو. تو مومن کو چاہیے، ہمارے لیے پیغام ہے، اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کریں، اگر نہیں تو پھر کیا ہے؟ خسارہ ہے. خسارہ پانے والے توبہ استغفار سے کام نہیں کرتے، وہ گناہ کے بعد اور گناہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ. جیسے حدیث میں آیا ہے، جب انسان ایک نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو دل میں کالا سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. توبہ کرتا ہے تو مٹا دیا جاتا ہے، دل پھر صاف ہو جاتا ہے. نہیں توبہ کرتا تو پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ کالا سیاہ دل ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. پھر کوئی حق بات قبول نہیں کرے گا، کل کو جو ہے نا مجھے خیا الٹے کاسے کی طرح جو ہوتا ہے اس طریقے سے وہ اس میں کوئی, اب اس گلاس کو آپ الٹا کر دیں اس میں کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا. ان للہ وان الیہ راجعون. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. قيل كها گیا, یا نوح, اے نوح اهبط بسلام, اب ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ. اب کشتی پہنچی جودی پہاڑ پر, اب کسی سے اترنا بھی تو ہے نا, ابھی گفتگو جو کشتی کے اندر ہو, کشتی سے باہر نہیں نکلے, معاملہ حل ہو گیا, توبہ استغفار ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کتنے راضی اپنے نبی سے, معاف کیا کہ معاف نہیں کیا؟ دیکھیں, قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک. تو سلامتی برکتیں کس پہ ہوتی؟ اللہ ناراض ہو, جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ راضی ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, مغفرت کرنے والا ہے, رحم کرنے والا, ارحم الراحمین ہے. آپ توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اہبط اتر جب سلام, سلامتی کے ساتھ, منا ہماری طرف سے, وہ برکات علیک اور برکتیں ہوں آپ پر, وعلی امم ممن معک اور وہ امتیں جو ہے جو تیرے ساتھ ہیں. کیا مطلب امتیں ساتھ ہیں؟ امتیں ساتھ تھی, 80 لوگ امتیں ہوتی ہیں کیا؟ اب اس کے بعد جو 80 بچے تو وہی, اب باہر دنیا میں کوئی انسان باقی نہیں رہا, یہی لوگ تھے. تمام جو انسان بعد میں آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں؟ یہ جو 80 لوگ تھے یہیں سے آئے ہیں, مرد و زن دونوں. تو امتوں کی جمع سے امم کیوں فرمایا؟ امم نہیں فرمایا, اممن اب یہاں سے آغاز ہوگا, ممم جو آپ کے ساتھ ہے. وہ اممن سنمتعہم, اور کچھ گروہ امت ایسی ہیں جنہیں ہم جلد دنیا میں فائدہ دیں گے. سنمتعہم ثم يمسهم منا عذاب اليم, پھر انہیں ہم سے پہنچے گا دردناک عذاب. وہ کیسے؟ ابھی برکتوں کی بات ہے, سلامتی کی بات ہے, اللہ نے بچا لیا ہے جو ہمارے ساتھ ہے, اور کچھ امتیں بعد میں جا کے جو کفر کا راستہ اختیار کریں گے تو عذاب علیم موجود ہے. یعنی جو بچ گئے تو ہمیشہ بچ گئے ہیں, اللہ کا قانون ہے, اللہ کا نظام ہے. ایمان ہے, سلامتی ہے, برکتیں ہیں, جب بھی کفر ہوگا, شرک ہوگا, نافرمانیاں ہوں گی, اللہ کا عذاب بھی اس وقت موجود ہوگا. کیونکہ بعض وہ کہیں گے, ذہن میں آتا ہے نا, ہم بچ گئے ہیں, ہم اہل ایمان میں سے ہیں, ہماری نسل بھی اب بچ جائیں گی. نہیں, نسلیں میں سے وہ بچیں گے جو تمہاری طرح ایمان پر ہوں گے, برکتیں ہوں گی, اللہ کی رحمتیں ہوں گی, خیر عافیت ہوگی. لیکن جو بھی کفر کا راستہ اختیار کرے گا, نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا, شرک کا راستہ اختیار کرے گا, نفاق کا راستہ, کفر کا راستہ اختیار کرے گا, اس میں کوئی سلامتی کوئی برکت نہیں, بلکہ وہ عذاب علیم کا مستحق ہے. اور اس طریقے سے اس قصے کا خاتمہ ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے اس بڑی قوم کو ہلاک کیا. اپنے زمانے کی بہت بڑی قوم تھی, ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے. پانچ بڑے بزرگوں کے نام آتے ہیں, جیسے میں نے کہا ود سوا یغوث یعوق نصر. اس زمانے میں کتنی خیر تھی, کتنی عافیت تھی. لیکن دیکھیں شیطان کے حربے, دیکھیں کسی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے جہالت کا ہونا کافی ہے, یاد رکھیں. اب جب علم سے دور ہوتے ہیں, جیسے سورۃ نوح کی تفسیر میری گزارش ہے, جس کو وقت ملے اگر پوری سورت پڑھ سکتے ہیں. میں نے یہ سمجھا تھا کہ مجھے وقت ملے گا تو میں سورۃ نوح کی بھی مختصر تفسیر چند چیزیں بتا دوں گا میں, کیونکہ نوح علیہ السلام کے قصے کے زندگی میں جو کا جو قصہ ہے, اس دو پہلو ہیں. ایک یہ جو دعوت تھی قوم تھا, پھر عذاب کیسے نازل ہو رہی ہے, دوسرے صرف دعوت پر فوکس کر کے اللہ نے بیان فرمایا ہے. وہ سورۃ نوح میں, اس کا نام بھی نوح ہے سورت کا, کیونکہ اصل نبی کا جو پیغام ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ دعوت, اللہ کا پیغام. وہ پیغام کیا حکم تھا, کیسے پہنچایا, کون سے طریقے, کون سی حرف پہ, کون سے طریقے اختیار کیے, کیا اس کی ڈیٹیل ہے, اصل مطالبہ کیا تھا, اور قوم نے کیا ریئیکٹ کیا, اور کس طریقے سے پھر عذاب ہوا. مختصر تھا, یہاں پر کچھ زیادہ تفصیل اس میں تو واجب ہے. صرف ایک آیت, زیادہ پوری صورت نہیں پڑھ سکتے آپ تفسیر. سورۃ نوح آیت نمبر 23 چھوٹی سی آیت ہے, اس کی ذرا تفسیر پڑھیں دیکھیں, اور علماء کے, اہل سنت جماعت کے علماء جو ہیں ان کے اقوال دیکھیں. ایک سے زیادہ تفسیر آپ پڑھ لیں, ایک ہی آیت ہے, تفسیر سعدی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن جریر الطبری ہے، تفسیر بغوی ہے، قرطبی ہے، ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ ان تفاسیر میں کس طریقے سے اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. والا علم عرف دروازے سے کھلیں گے، شاید آپ نے بعض لوگ کہیں گے ہم نے پہلی مرتبہ یہ چیز سنی ہے کہ کس طریقے سے شیطان کا حربہ جو ہے اور بہکاوا جو ہے اور گمراہ کا طریقہ جو ہے، ایک قوم جو خیر پہ تھی، نیک صالح بزرگ تھے، لوگوں سے جڑے ہوئے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی علم سے دوری ہوئی تو کس طریقے سے الغلو فی محبت الصالحین. دیکھیے جو اللہ کے نیک بزرگ ہوتے ہیں ان سے محبت ہو جاتی ہے، ایک فطری چیز ہے، اللہ کے پیاروں سے محبت ویسے ہوتی ہے، لیکن ہمیں حد لگا دی محبت سے بھی، محبت میں بھی اپنے حد سے تجاوز نہیں کرنا، چاہے نبی سے محبت کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما طرت النصر عیسی بن مریم انما انا عبد فقل عبد اللہ ورسولہ. محبت میں اطراء کہتے ہیں، محبت میں کسی سے محبت میں حد سے تجاوز کرنا، اسے اطراء کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود منع فرمایا مجھ سے محبت میں حد سے زیادہ نہ گزرنا. محبت عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عبادت ہے، عبادت کی حدیں ہیں، اس کو تجاوز نہ کرنا. مجھے وہ رتبہ نہ دینا جیسے عیسائیوں نصارہ نے عیسیٰ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور شریک بنا دیا. خبردار سے کبھی نہ کرنا، محبت کرنی تو حدود میں رہ کے محبت کرنا، وہ محبت جو حد سے تجاوز کر کے مجھے رب ربوبیت کے یا اللہ کا کوئی حصہ یا عبادت میں کوئی میرا حصہ اگر ہو جائے تو ہرگز ایسا نہ کرنا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. جبکہ سید الولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق على الاطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، لیکن یہ خاص تعلیمات ہیں اپنی امت کے لیے. آج دیکھیں کیا مسلمان اس پہ عمل پیرا ہیں. مسلمانوں نے آج کے مسلمان دیکھ پر محاسبہ کرتے ہوئے وہ کس کے راستے پہ ہے. قوم نوح نے جو کیا تھا اس بھی راستے پہ ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے جہالت کی بنیاد پر جا کے شرک کر بیٹھے ان بزرگوں کو، جا کے بعد میں ان کو مورتیں تراشی گئیں، عبادت گاہوں میں رکھ کے ان کے سجدے کیے گئے، قربانیاں کیے گئے، ان کو پکارا گیا، وہ راستے اختیار کیا بزرگوں کے ساتھ، محبت میں حد سے تجاوز کیا، غلو کیا محبت میں اور شرک میں جا کے پڑ گئے، یا پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اور ہر نبی کے متبعین تھے، ان کا کیا راستہ ہے، کس طریقے سے انہوں نے قبر پرستی سے منع فرمایا ہے، کس طریقے سے محبت میں تجاوز غلو کرنے سے منع فرمایا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب شرک کی طرف راستے ہیں. تو تمام شرک کے دروازے سد باب کے اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے. پھر آخر میں جب قصے کے اختتام ہوئے، اگر قصہ جو ہے پھر قوم عاد کا قصہ ہے، ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، کہ ان کا مختصر قصہ بیان کریں گے، لیکن بیچ میں اللہ نے ایک پیغام دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما كنت تعلمه انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين. بڑی خوفناک سزا آئی ہے، اتنی سخت عذاب دنیا میں رسوائی. آج مثالیں لوگ دیتے ہیں نا، علیہ السلام قوم غرق ہوئی، رسوائی ہے کہ نہیں؟ کل سردار تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اللہ کے پیارے نبی کا اور اہل ایمان کا، کشتی بنا رہے ہو اور سخریہ کرتے تھے. آج لوگوں کے لیے کیا ہے، عبرت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا تلک، وہ جو ہیں جو خبریں ہیں، من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو وحی کے ذریعے ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں. ما کنت تعلمها، آپ نہیں جانتے تھے، انت ولا قومک من قبل هذا، اس سے پہلے نہ تو آپ اس کو جانتے تھے اس قصے کے بارے میں کچھ، انہیں آپ کے قوم جانتی تھی. اچھا، خبر اور نبع میں کیا فرق ہے؟ انباء الغیب یا اخبار الغیب، خبر کی جمع اخبار، نبع کی جمع انباء. نبع العظیم سورة النبع پوری سورة قرآن مجید میں، قرآن کو نبع بھی کہا گیا ہے. عام لفظوں میں ہم ترجمہ کرتے خبریں، اردو میں، انگلش میں کیا کہتے ہیں، نیوز. خبر کی دو قسم ہوتی ہے، ایک تو ہیڈ لائنز ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے وقتی طور پہ، جو آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا، ابتدا اختتام کو پتہ نہیں، بیچ میں خبر آ گئی، اسے خبر کہتے ہیں. نبع کیا ہوتا ہے؟ تفصیل، خبر کی ابتدا سے انتہا تک. جو انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہیں ابتدا سے انتہا تک ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کو مزید سننے کی ضرورت پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے، اسے نبع کہتے ہیں. تلک من انباء الغیب، غیب میں سے ہے، جو آپ کو یہ خبریں دی، مکمل قصے سنائے ہیں، آگے بھی آئیں گے، جنت کا ذکر ہے، دوزہ کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیب میں سے ہیں. من انباء الغیب نحیہا الیک، ہم اب ذرف وحی کے ذریعے بیان کرتے ہیں. ما کنت تعلم انت ولا قومک من قبل هذا، اس سے پہلے نہ تو آپ اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی. اچھا، لوگوں نے کب جانا شروع کیا؟ اگر آپ صرف وحی نازل نہ ہوتی تو دیکھو تورات و انجیل تم تحریف شدہ ہے نا، جو چیز تحریف شدہ ہو جائے اس پر کوئی بھروسہ ہوتا ہے؟ کوئی یقین کرتا ہے؟ ہو سکتا سچی خبر کو بھی آپ نہیں سمجھ سکتے، سچ ہے جھوٹ ہے، کچھ اس میں ملاوٹ کی ہے، کمی پیشی ہے اس میں، نہیں ہے، کتنا ہے، تو یقینی طور پر نہیں لے سکتے نا. اگر آپ پڑھتے بھی تو تسلی نہیں ہوتی. تو کہاں سے پتہ چلے گا ہمیں جو سابقہ قومی تھی ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ کے انبیاء گزرے ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے جو مخالفین تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا سزائے ملے، ان کے جو متبعین تھے ان کو اللہ نے کیا اجر دیا، دنیا میں کیسے عزت پائی، آخرت میں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، خبریں کہاں سے ملے گی ہمیں؟ دوزخ ہے، جنت ہے، یہ تفصیل غیب میں سے ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، کہاں سے ملے گی ہمیں؟ ایک ہی ذریعہ باقی بچا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اس کے سوا اور کوئی، اور جو صحیح حدیث ہے، وہ دونوں وحی ہیں، یہاں سے ہمیں خبریں مل سکتی ہیں. باقی تمام دروازے بند ہیں، پتہ ہے آپ کو غیب کے تعلق سے باقی کون سا دروازہ باقی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تورات، انجیل، سابقہ کتاب، صحف ابراہیم، موسیٰ، کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. جو موجود تورات، انجیل تحریف شدہ ہے، اللہ نے خود فرمایا قرآن مجید میں. ایک سچی کتاب باقی بچی ہے، اسے ضابطہ حیات بنا لیں اور اپنے بچاؤ کا طریقہ بنا لیں. اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، یہ قرآن ہے، اور قرآن کے ساتھ سنت بھی جڑی ہوئی ہے، صحیح حدیث آپ سب کی صحیح سنت ہے، وہ محفوظ کتابوں میں، یہی ذریعہ بچنے کا، یہی فلاح کا اور کامیابی کا ذریعہ ہے. اور پھر آخر میں دو لفظ ہیں، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر سے کامیاب صبر کریں، بے شک اچھا انجام عاقبت متقین کے لیے ہے. آپ اور آپ کے ساتھ جو متقین ہیں ان کا اچھا انجام ہونے والا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے قصے میں گزر چکا ہے، اور اگلے انبیاء رسولوں کے قصے میں بھی آئے گا کہ صبر کریں جیسا کہ نوح علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء اور رسول جو آپ سے پہلے تھے انہوں نے صبر کیا، اہل ایمان نے صبر کیا. عاقبت اچھا انجام جو کس کا ہے؟ متقی اہل تقویٰ کا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، اپنا سب سر خم کر کے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو سروکے پہ رکھنے والے ہیں، جو نافرمانی سے دور ہونے والے ہیں، اور من و عن سے اللہ کے احکام کو تسلیم کرنے والے ہیں. یہ بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے، یاد رکھیں. اگر آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، مخالفت آئے گی، لوگ آپ سے ناراض ہوں گے، لوگ دشمنی مول لیں گے، رکاوٹیں پیدا کریں گے، مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، فاصبر، یاد رکھیں، صبر کے بغیر آپ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے. آپ اگر فرض کی ادائیگی بہترین طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، صبر سے آپ نماز پڑھتے ہیں، ادھر ذہن جا رہا ہے، جلدی کرنی ہے، پتہ نہیں چلتا کیسے، امام نے پتہ پر کیا پڑھا پتہ نہیں چلا، صبر کیا اس نمازی نے؟ بے صبرا ہے. تو صبر ہر عبادت کے لیے صبر ہے، ہر تکلیف سے بچنے کے لیے صبر ہے، ہر حرام محرمات سے اجتناب کرنے کے لیے صبر ہے. صبر کے تین حصے ہیں، واجبات کی ادائیگی پر صبر کیا جاتا ہے، محرمات سے اجتناب کے لیے صبر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ اور مصیبتوں کے لیے بھی، بری تقدیر پر بھی صبر کیا جاتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ بے صبری جو ہے، جو صبر کے مخالف ہے، اس کے ضد ہے، یہ ہلاکت کا باعث ہے. تو صبر ہوگا اور ساتھ تقوی بھی مل جائے، کامیابی ہے. یاد رکھیں، صبر ہے، تقوی ہے، انجام کیا ہے؟ کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس بندے سے راضی ہے جو صبر کرنے والا ہے اور متقی اور پرہیزگار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں الصابرین اور الشاکرین اور متقی میں شمار کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اس وقت جو موجود تھے وہی قوم تھی، ہاں سب، کوئی نہیں تھا، کیونکہ نسل ان کے بعد انہیں سے آئی ہیں، اور عذاب بھی ان کو تھا، کیونکہ جہاں پہ رہتے تھے وہاں تک نسلیں تھیں، وہاں تک قوم تھی، آگے کوئی نہیں تھا، تو وہاں پر ان کو، ہاں وہیں تک محصور تھی. بعض کہتے ہیں کچھ اور تھے اللہ علم، لیکن یہ ہے کہ سچ بات ہے کہ اللہ کسی کو بغیر یعنی عذر کی سزا نہیں دیتا، تو بعض یہ قول بھی ہے بعض علماء کے کچھ وہ لوگ تھے جو اس غرق میں سب یعنی شامل، جو درندے پرند تھے ان کا کیا قصور تھا، کیونکہ جو کشتے پہ سوار ہوئے وہی بچے نا، باقی تو کوئی نہیں بچا، یہ الگ حکمت ہے سبحان اللہ. ویسے بھی موت اور ہلاکت آنی ہے، جب زلزلے آتے ہیں یا طوفان آتے سنامی آتے ہیں، کئی لوگ اس میں مر جاتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں، فرمدار نافرم سب ہوتے ہیں، تو موت تو حق آنی ہے. اگر اہل ایمان میں سے کسی غرق ہو کے مر جاتا ہے تو لازمی کہ اس پر عذاب ہو، عذاب اہل کفر کے لیے تھا واللہ اعلم.